جمعرات 19 مئی کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. افغان جنگجو رہنما گلبدین حکمتیار کا افغان حکومت سے تعاون کا براہ راست معاہدہ ہونے کا امکان. پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا مگر تجزیہ کار کہتے ہیں
طالبان سے بھی افغان حکومت سے اگر ممکن ہو تو براہ راست بات کرے. پاکستان کو یا باقی ملکوں کو کیوں بیچ میں ڈالا جاتا ہے؟
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, سارا حسن سے خبریں سنیے. افغان حکومت اور شدت پسند تنظیم حزب اسلامی کے درمیان معاہدے پر اتفاق کے بعد افغان امن کونسل کے صدر نے مسودہ حزب اسلامی کے مذاکراتی وفد کے سپرد کر دیا ہے. افغان حکومت اور حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمتیار کے درمیان ممکنہ معاہدے کے اہم نکات بتا رہے ہیں کابل سے سید انور.
معاہدے میں کئی اہم باتیں ہیں. ایک حزب اسلامی کی جو لیڈر ہے وہ افغانستان آئیں گے, انہیں پروٹیکشن ملے گا, ان کا نام اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کی جو بلیک لسٹ ہے اس سے نکالنا پڑے گا. ایک کیمپ ہے پاکستان میں شمشتو کیمپ, وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے جگہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کابل میں, اور حزب اسلامی کے قیدیوں کی آزادی کی ڈیمانڈ کی گئی ہے.
پاکستان نے افغان حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان معاہدے پر اتفاق کا خیر مقدم کیا ہے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان میں مصالحت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. افغان حکومت کا حقانی نیٹ ورک کے خلاف پاکستان سے کارروائی کے مطالبے پر دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ نے کہا کہ پاکستان انتہا پسندوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے تصدیق کی ہے کہ پیرس سے قاہرہ جاتے ہوئے لاپتہ ہونے والا مصری طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے. مصری ایئر لائن کا طیارہ پیرس سے قاہرہ جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا. جہاز میں عملے سمیت 67 افراد سوار تھے. حکام کا کہنا ہے کہ یوران پر سے پرواز کے بعد جہاز کا رابطہ ریڈار سے منقطع ہو گیا تھا. جہاز کے ملبے کی تلاش بحیرہ روم میں جاری ہے. جہاز میں سوار زیادہ تر مسافر مصر کے تھے جبکہ فرانس کے بھی 15 افراد جہاز پر سوار تھے. فرانس کے صدر نے پیرس میں پریس کانفرنس میں کہا
Et lorsque nous aurons la vérité,
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمیں سچ معلوم نہیں ہوتا ہم کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے, کوئی حادثہ یا کوئی اور بھی مفروضہ جیسے دہشت گردی وغیرہ, لیکن اس لمحے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ان خاندانوں سے ہمدردی کرنی ہے. ہمیں اس آفت کی وجوہات جاننے کے لیے بھی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. فرانسیسی صدر پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ 10 برس میں پہلی بار ایک ملزم کو برطانوی حکام کے حوالے کیا گیا ہے. ملزم دوہرے قتل کے بعد فرار ہو کر پاکستان آ گئے تھے. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
محمد زبیر کو جمعرات کو بریڈ فورڈ کے مقامی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں دوہرے قتل کے مقدمے میں مطلوب محمد زبیر کو پاکستان میں پولیس نے 2.5 برس قبل حراست میں لیا تھا اور اب انہیں برطانوی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. ان پر مئی سن 2011 میں دوہرے قتل کی فرد جرم عائد کی گئی. محمد زبیر اس واردات کے فوراً بعد برطانیہ چھوڑ کر پاکستان فرار ہو گئے تھے.
فرانس کی پارلیمان نے ملک میں ہنگامی حالات کے نفاذ میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر دی ہے. گزشتہ برس پیرس میں ہونے والے حملوں کے بعد فرانس میں ایمرجنسی نافذ ہے. ہنگامی حالات کا نفاذ جولائی میں ہونے والے یورو فٹ بال کپ اور ٹور ڈی فرانس سائیکلنگ مقابلوں کے درمیان بھی جاری رہے گا. ہنگامی حالات کے دوران حکام کے پاس چھاپے مارنے اور بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے خصوصی اختیارات ہوں گے. فرانس کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ملک کو دہشت گردی کا خطرہ ہے اور حال ہی میں دہشت گردوں نے یورپی ممالک کو بھی نشانہ بنایا ہے. سری لنکا میں شدید بارشوں اور مٹی کا تودا گرنے سے کئی خاندان لاپتہ ہیں. ہلاکتیں مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کے بعد اب تک 130 افراد تاحال لاپتہ ہیں. متاثرہ علاقوں میں تلاش کا کام جاری ہے. ایک متاثرہ کسان نے خبر رساں ادارے ایف پی کو بتایا کہ ان کی اہلیہ سمیت 20 رشتہ داروں سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. حکام کا کہنا ہے کہ طوفانی بارشوں کے باعث اب تک کم سے کم 33 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جراثیم مزید مضبوط ہو رہے ہیں اور سن 2050 تک ہر 3 سیکنڈ بعد ایک انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں. تفصیل کے ساتھ شمائلہ خان.
ایک انتہائی باثر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو سن 2050 تک سپر بگ جراثیم ہر 3 سیکنڈ میں ایک انسان کو ہلاک کر رہے ہوں گے. سپر بگ ایسے جراثیم کو کہا جاتا ہے جن کے خلاف متعدد اقسام کی اینٹی بایوٹکس اثر نہیں کرتی. دنیا میں اینٹی بایوٹک ادویات کے خلاف مدافعت رکھنے والے جراثیم کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے لاحق خطرے کو دہشت گردی جتنا بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے.
انڈیا کی ریاست یو پی کے معاف کیجیے گا، انڈیا کی 5 مشرقی ریاستوں میں انتخابات کے بعد اب پولنگ جاری ہے اور ووٹنگ جاری ہے، اور مشرقی ریاست آسام میں حکمران جماعت بی جے پی مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ حالات خاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے bbcurdu.com۔ یہ خبریں آپ بی بی سی کی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی کی اچھی کارکردگی رہی ہے، اور پہلی مرتبہ بی جے پی آسام میں حکومت بنائے گی۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن پہلے آتے ہیں آج کے سیربین کے اہم موضوع پر جو افغانستان میں امن کے لیے جاری کوششوں سے متعلق ہے۔ کابل میں حکومت نے افغان جہاد کے کمانڈر گلبدین حکمتیار سے معاہدہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات کیا ہیں، اس پر میں نے بات کی کابل میں نامہ نگار سید انور سے، اور ان سے پوچھا کہ یہ معاہدہ کس مرحلے میں ہے اور کیا سب کچھ طے پا گیا ہے اس میں۔
افغان حکومت اور حزب اسلامی گلبدین پارٹی کے درمیان پیس ایگریمنٹ کا مسودہ جو ہے وہ فائنلائز ہو چکا ہے، اور گزشتہ روز افغان امن کونسل کے صدر نے اس مسودے کو حزب اسلامی کے مذاکراتی وفد کے حوالے کر دیا ہے، اور توقع ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یہ مسودہ حزب اسلامی کے لیڈرشپ کے حوالے کیا جائے گا، تاکہ اس طرف سے بھی اگر ہاں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ دونوں طرف، یعنی افغان حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان، اس پر دستخط ہوگا اور مکمل فائنلائز ہوگا۔
اچھا، تو یہ بتائیں کہ اس معاہدے کی تفصیلات کیا ہیں، کیا ہے اس معاہدے میں؟
اس معاہدے میں کئی اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حزب اسلامی کی جو لیڈر ہے، جو ابھی کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے کہیں باہر ہے، وہ افغانستان آئیں گے، انہیں پروٹیکشن ملے گا، ان کا نام اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کی جو بلیک لسٹ ہے اس سے نکالنا پڑے گا، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی حزب کی جو ایک کیمپ ہے پاکستان میں، شمشتو کیمپ، وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے جگہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کابل میں، اور ان کی قیدیوں کی، حزب اسلامی کے قیدیوں کی آزادی کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ اس طرح متعدد اہم باتیں اس مسودے میں ابھی شامل کی گئی ہے۔
اچھا سید انور، یہ بتائیں کہ حکمتیار سے اس معاہدے کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے، یعنی سرکاری سطح پر اور میڈیا میں کتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟
افغان حکومت تو اس معاہدے کو بہت اہمیت دے رہا ہے۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ امن پروسیس کے حوالے سے یہ ایک اہم قدم ہے، کیونکہ طالبان نے بات چیت کو مسترد کیا اور گلبدین کی پارٹی نے بات چیت قبول کی، اور اس لیے یہ امن مذاکرات کے حوالے سے ایک اہم قدم ہے۔ لیکن افغانستان میں تجزیہ نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ ان شارٹ ٹرم اس کا کوئی بڑا اہم اثرات نہیں ہوگا۔ افغانستان میں جو ناامنی اور وائلنس جاری ہے، تاہم کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ان دا لانگ ٹرمز اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ گلبدین کے کچھ لوگ طالبان کے ساتھ ہیں، اگر وہ آ جاتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ طالبان کے ساتھ کچھ جو چھوٹے موٹے کمانڈر ہیں وہ جنگ سے دستبردار ہو کر اس طرف آ جائیں، یا دوسرے مخالف گروہوں کو یہ ایک پیغام ہو سکتا ہے کہ اگر گلبدین کے لیے جگہ ہے تو ان کے لیے بھی اگر امن کا راستہ اختیار کریں تو جگہ ہے۔
اچھا، ویسے سید انور، جو افغانستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں عبداللہ عبداللہ، کیا وہ بھی حکمتیار سے اس معاہدے کے حق میں ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ماضی میں عبداللہ عبداللہ کے شمالی اتحاد کے تو گلبدین حکمتیار سے اختلافات ہی رہے ہیں، کیا صورتحال ہے ان کا، کیا سٹانس ہے؟
عبداللہ عبداللہ نے دو دن پہلے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر گلبدین حکمتیار، جو امن مذاکرات اس نے شروع کی ہے حکومت کے ساتھ، کامیاب ہوتا ہے تو وہ اس کو ویلکم کریں گے، اور ڈاکٹر عبداللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ گلبدین حکمتیار کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ انہوں نے کئی اشارے دیے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب نجیب حکومت کے خاتمے کے بعد بے شک حزب اور جمعیت کے درمیان کافی لڑائی ہوئی، لیکن پھر گلبدین حکومت میں شامل ہوا، اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ ابھی جو الیکشن ہوا ہے، حزب اسلامی کے کچھ لوگ جو کابل میں رہتے تھے وہ ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ الائنس ان کی ہوئی اور اب حکومت میں شامل ہیں۔ بظاہر تو انہوں نے بھی استقبال کیا ہے اور کوئی مخالفت انہوں نے نہیں دکھایا ہے۔
یہ تھے کابل سے سید انور۔ اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغان حکومت اور شدت پسند گروہ حزب اسلامی کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق کا خیر مقدم کرتا ہے اور ہر اس کوشش کی حمایت کرتا ہے جو شدت پسند گروپوں کو مذاکرات کے میز پر لائے۔ تو افغانستان میں امن کی کوششوں کے عمل میں اس نئے موڑ پر ہم نے مزید بات کی اس خطے اور افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی سے۔ ان سے پوچھا کہ کابل حکومت کو حکمتیار سے معاہدے کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟
میرے خیال میں افغان حکومت نے اس لیے ان سے بات کی ہے اور معاہدہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اشرف غنی کی جو حکومت ہے وہ یہ دکھا سکے کہ ان کی جو امن کی پالیسی ہے اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ اگر طالبان نہیں مان رہے، بات چیت کے لیے نہیں آ رہے، تو کم از کم حکمتیار تیار ہو گئے ہیں اور ایک دشمن تو ان کا کم ہو جائے گا، حالانکہ وہ کمزور دشمن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، ابھی بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اس کے اوپر امن درآمد ہو جائے گا۔
جی رحیم اللہ یوسف،
اس میں اختلاف رائے ہے، کافی لوگ جو حکومت کا حصہ ہیں وہ بھی معاہدے کے حق میں نہیں تھے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی
رحیم اللہ
حکمتیار کے مخالف تھی، تو یہ کئی سوالات سامنے آئیں گے، معاہدہ جو ہوگا یہ چلے گا یا نہیں۔
جی رحیم اللہ یوسف صاحب، طالبان یا جو دوسرے شدت پسند گروہ ہیں ان کو اس معاہدے سے کیا نقصان ہوگا؟
دیکھیں، حزب اسلامی حکمتیار نے تو پہلے کوشش کی تھی کہ وہ طالبان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کریں اور اکٹھے جنگ میں حصہ لیں، اور وہ نہیں ہو سکا۔ اور پھر یہ ہے کہ ظاہر طالبان تو کہیں گے کہ حکمتیار نے جو ہے بس جو ان کی روش ہے کہ وہ اپنی پالیسی بدلتے ہیں، اپنے دوست اور دشمن بدلتے ہیں، وہی کام انہوں نے پھر کیا۔
اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، جو اس خطے میں، اس خطے کی سیاست میں اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی تاریخ میں جو گلبدین حکمتیار کا کردار رہا ہے اور جو ان کا سیاسی اور عسکری سفر ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے تفصیل؟
ہاں بالکل، یہ جو ابتدا میں 1970 کے عشرے میں جو نوجوان کچھ لوگ طالب علم وغیرہ تھے، کچھ استاد تھے جو اسلامی تحریکوں میں شامل ہوئے، ان میں گلبدین حکمتیار بھی شامل تھے، اور یہ کابل کے پولی ٹیکنک کالج میں پڑھتے تھے اور وہیں پر انہوں نے اسلامی تحریک کا حصہ بنے۔ تو برہان الدین ربانی بھی تھے اور اس کے علاوہ احمد شاہ مسعود تھے اور باقی لوگ بھی تھے۔ تو انہوں نے پھر اس وقت جو افغان حکومت تھی اس کے خلاف بغاوت کی تھی، وہ ناکام ہو گئی تھی، یہ پاکستان آ گئے تھے، یہ کوئی 1974 کے قریب یہاں پاکستان نے پھر ان کو امداد دی تھی، اور وہ افغان حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے جو پختونستان کا نعرہ لگا رہی تھی اور پشتونوں اور بلوچوں کے حق کی بات کر رہی تھی، تو پھر حکمتیار یہیں پر ہے۔ یہ بہت عرصہ پہلے 1974 میں یہ پاکستان آ گئے تھے اور میرے خیال میں اب بھی یہاں پر ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے روسی فوج کے خلاف جہاد میں حصہ لیا، ان کی جو تنظیم تھی حزب اسلامی وہ تقسیم ہو گئی، ایک گڑا یونس خالص کا تھا، ایک حکمتیار کا تھا، بعد میں ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، احمد شاہ مسعود کے ساتھ جنگیں ہوئیں، اور جب مجاہدین نے کابل فتح کر لیا تو طالبان اور پھر احمد شاہ مسعود اور عبدالعلی مزاری اور عبدالرشید دوستم کے درمیان جنگ ہوئی، کابل تباہ ہو گیا، 50,000 لوگ مارے گئے. تو حکمت یار کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے روسی کم مارے ہیں اور افغان زیادہ مارے ہیں. اور جب سے امریکی فوج نے حملہ کیا, پہلے یہ ایران میں تھے, پھر ایران سے اختلافات ہوئے, پھر پاکستان آ گئے, اور ابھی امریکہ نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو کافی ان کی ایک ایونٹفل سیاسی کیریئر رہا ہے, لیکن ان کو کوئی بڑی کامیابی نہیں مل سکی. اور یہ میرے خیال میں کافی ایک کمزور حیثیت میں, مجبوری کی حالت میں انہوں نے افغانستان کی حکومت سے یہ امن معاہدہ کیا ہے.
تو رحیم اللہ صاحب, یہ جو معاہدہ ہوا ہے, یہ کابل حکومت اور حکمت یار کے درمیان ڈائریکٹ ہوا ہے, پاکستان کا بظاہر اس میں کردار نہیں ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
بالکل, یہ میرے خیال میں ایک اچھی مثال ہے کہ افغان جو ہیں وہ آپس میں بھی بات کر سکتے ہیں, معاہدے کر سکتے ہیں. اس میں نہ پاکستان کا کوئی کردار ہے, نہ جو یہاں پہ چار ملکوں کا گروپ ہے, پاکستان, افغانستان, چین اور امریکہ, ان کا کوئی ہاتھ ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک مثال تو قائم ہو گئی ہے. طالبان سے بھی افغان حکومت چاہیے, اگر ممکن ہو تو براہ راست بات کرے. پاکستان کو یا باقی ملکوں میں کیوں بیچ میں ڈالا جاتا ہے؟ شاید چونکہ طالبان انکار کر رہے ہیں, بات نہیں کرنا چاہتے براہ راست افغان حکومت کے ساتھ, اس لیے افغان حکومت کو مشکل پیش آ رہی ہے. لیکن میرے خیال میں اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے. براہ راست مذاکرات ہوں گے تو پھر باقی ملکوں کی ذمہ داری بھی کم ہوگی اور ان کے اوپر الزام بھی نہیں آئے گا کہ وہ اس میں رکاوٹ ہیں.
ٹھیک ہے, چلیں رحیم اللہ صاحب. یہ تھے پشاور سے رحیم اللہ یوسفزئی, جو کابل حکومت کی گلبدین حکمت یار سے معاہدے کی خبر پر بات کر رہے تھے. پاکستان میں قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر اقبال جنجوا کا کہنا ہے کہ افغانستان کی فوج اپنی حکومت کی جانب سے طالبان یا حقانی نیٹ ورک کے خلاف جنگ میں ناکامی کے سوالات کے جواب میں اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دیتی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا اس وقت سے خواہ ہے جب اس پر روس نے حملہ کیا تھا. اس کی تفصیل سنیے عبداللہ فاروقی کی رپورٹ میں.
پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر نے آج اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت منعقد ہونے والے دو روزہ سیمینار کی صدارت کی, جس کا موضوع افغانستان میں بدلتی صورتحال اور بڑی قوتوں اور خطے کے ممالک کا اس میں کردار تھا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر اقبال جنجوا کا کہنا تھا,
All those who have been operational commanders or commanders in Afghanistan.
افغانستان میں تعینات تمام آپریشنل کمانڈرز اور کمانڈر سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ طالبان کے ساتھ 14 سال کی لڑائی کے دوران پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کے باوجود, ڈرون حملوں کے استعمال کے باوجود, چاہے وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف ہوں یا پھر طالبان کے خلاف ہوں, یہ سب کرنے کے باوجود اگر کامیابی نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو پھر وہاں سے حقانی اور طالبان اور پاکستان پر الزام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے.
پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر نے چند اعداد و شمار بتائے اور عالمی برادری سے سوالات کرتے ہوئے کہا,
As of today, 202,000 troops are there in that treacherous terrain of Pakistan and Afghanistan.
آج کی تاریخ میں پاکستان اور افغانستان کی پرپیچ سرحد پر 200,000 سے زیادہ اہلکار تعینات ہیں. اسی پرپیچ راستے میں 60,000 سے زیادہ قیمتی جانوں کا اور $1,07,000,000,000 سے زیادہ کا معاشی نقصان ہو چکا ہے. لیکن کیا دنیا کو اس کا احساس ہے؟ اور جب پاکستان اپنی سرحد پر حفاظتی باڑ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو افغانستان یہ کام نہیں کرنا چاہتا. کیا دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ پاکستان نے یہاں ایزمنٹ رائٹس کے تحت یہاں سے وہاں نقل و حرکت بہت آسان بنائی ہوئی ہے؟ اگر آپ ایک گھر میں داخل ہوں تو ایک کمرہ پاکستان اور دوسرا افغانستان میں ہے, سرحد کی یہ صورتحال ہے, تو کیا دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی سرحد ٹھیک کر لیں تاکہ اس کا انتظام مناسب انداز میں چلایا جا سکے؟ کیا دنیا کہتی ہے کہ ایزمنٹ رائٹس پر نظر ثانی کر لیں؟ کیا دنیا کہتی ہے کہ پناہ گزینوں کو واپس بلا لیتے ہیں؟ پاکستان اپنے گھر کو محفوظ کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارے پاس باؤنڈری وال نہیں ہے.
Let's take the refugees back.
پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر نے افغانستان کے موجودہ حالات بتاتے ہوئے کہا کہ آج افغانستان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت بہت کم رہ گئی ہے، ملا عمر کی لیڈرشپ وہاں ختم ہو گئی ہے، طالبان دھڑے بندی کا شکار ہیں، وہاں نئے رہنما کو اپنے آپ کو بزور طاقت طالبان کا رہنما منوانا پڑ رہا ہے، آج انہیں لڑائی کا راستہ راس آتا ہے، وہاں ایک تاثر ہے کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ صرف 2 سال کے لیے ہے، وہاں کسی اور کو نہیں بلکہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کو خود صفائی دینی پڑتی ہے کہ یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ 5 سال کے لیے ہے۔ آج وہاں پاکستان کے خلاف باتیں کس حد تک موضوع ہیں، آج جو امن عمل شروع کیا گیا اور مری لایا گیا تھا وہ تعطل کا شکار ہے اور اسے دوبارہ شروع کرنا نہایت مشکل ہے، لیکن الزام پاکستان کے سر لگایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان نے 4 ملکی رابطہ کمیٹی بنائی ہے تاکہ ذمہ داری نبھائی جا سکے اور آج مصالحتی عمل کو آگے بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیمینار کے اختتام پر مرتب کی جانے والی سفارشات کی تفصیل اسلام آباد پالیسی ریسرچ کی رابطہ کار صوبیا سعید پراچا نے بتائیں۔
پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ طالبان ڈومیننٹ گورنمنٹ بنے یا پشتون ڈومیننٹ گورنمنٹ بنے افغانستان میں، لیکن ان کو ان کا ڈیو شیئر ملنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ریجنل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی زیادہ ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ملٹیپل پیچ ورکس ہوں ڈفرینٹ کنٹریز کی بائیلیٹرلی ود افغانستان۔
اس 2 روزہ سیمینار میں روس، چین، افغانستان، ایران، امریکہ، سعودی عرب اور ترکی کے نمائندوں نے شرکت کی، جبکہ انڈیا کی خاتون نمائندہ نے شرکت کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور پاکستان میں وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے بھارت کی جانب سے سپر سونک انٹرسیپٹر میزائل کے کامیاب تجربے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس مسئلے کو متعلقہ بین الاقوامی فورم پر اٹھائے گا۔ اسلام آباد سے سنیے ارم عباسی کی رپورٹ۔
آج سینٹ میں اپنا پالیسی بیان دیتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا کہ بھارت کی جانب سے یکے بعد دیگرے میزائلز کے تجربات پر پاکستان کو گہری تشویش ہے اور پاکستان اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات لے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے بحیرہ ہند میں بڑھتی ہوئی جوہری سرگرمیوں کو پاکستان تمام متعلقہ بین الاقوامی فورمز پر اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بحیرہ ہند کو جوہری سرگرمیوں سے پاک بنانے کے لیے ایک زیر غور تجویز ہے کہ ستمبر 2016 میں منعقدہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی جائے۔ انہوں نے کہا اس قرارداد کے حق میں ان تمام 32 ممالک سے رابطے کیے جائیں گے جو بحیرہ ہند سے منسلک ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سے نہ صرف جنوبی ایشیا میں اسٹریٹیجک توازن کو نقصان پہنچے گا بلکہ تمام 32 ممالک کی بحری حدود کی نگرانی یا سیکیورٹی بھی متاثر ہوگی۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے امن اور دوستی کی کوششوں کو کمزوری نہ سمجھا جائے، پاکستان اپنا اور اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ خیال رہے کہ چیئرمین سینٹ رضا ربانی کے کہنے پر آج سرتاج عزیز نے اس مسئلے پر اپنا پالیسی بیان سینٹ میں دیا۔ اس کے علاوہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس بیان پر کہ پاکستان کو F-16 کے آپریشن سے متعلق منظوری امریکہ دے گا، آج اجلاس میں چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے۔ چیئرمین سینٹ نے حکومتی نمائندوں سے کہا کہ ان کے تحفظات امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک پہنچائے جائیں۔ اس کے علاوہ اوکاڑا کے مزارین کی زمین پر سیکیورٹی اداروں کے قبضے کے معاملے کو سینٹ چیئرمین نے سینٹ کی انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ اس سلسلے میں سینیٹر فرت اللہ بابر نے اوکاڑا کے بیشتر مزارین کی گرفتاری اور ان پر دہشت گردی کے قانون کے تحت مقدمات چلانے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بننے والے قوانین دہشت گردوں کے مقابلے میں مزارین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف زیادہ استعمال ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر مزارین پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں، جس پر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ ان قوانین پر انہوں نے بھی دستخط کیے تھے، جس کے جواب میں سینیٹر بابر نے کہا کہ اس پر بعض نے آنسو بھی بہائے تھے مگر اس سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس سلسلے میں حکومت سے 3 مطالبات کیے: کسانوں کو مارکیٹ کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے بلکہ حکومت گندم کسانوں سے خود خریدے، کسانوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ان کے تمام جائز مطالبات مانے جائیں گے حکومت علامتی طور پر انجمن مزارین پنجاب کے تمام کسانوں کو رہا کرے اور ان پر چلنے والے مقدمات خارج کرے، کسانوں کی زمین کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اوکاڑا میں کسانوں کی زمین پر طاقتور حلقوں کے قبضے کے معاملے کو انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی میں بھجوایا جائے۔ سینیٹر بابر نے فوج کا نام لیے بغیر اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریاست کے طاقتور اداروں کی جانب سے زمین پر قبضے ہوتے رہے ہیں اور اور وہ ماضی میں بھی ایسا کر چکے ہیں اور ان کی زمین حاصل کرنے کی خواہش کوئی نئی نہیں۔ اس کے علاوہ سی سی آئی کا اجلاس باقاعدہ بلانے سے متعلق بھی ایک قرارداد منظور کی گئی۔ آئین کے مطابق وزیر اعظم پر لازم ہے کہ وہ 90 دن میں سی سی آئی کا اجلاس طلب کریں۔ قرارداد میں مزید کہا گیا کہ سی سی آئی کا مستقل سیکرٹریٹ قائم کیا جائے اور اسے ملکی قرضوں کی نگرانی سونپی جائے۔ سی سی آئی میں نہ صرف ڈیم کی تعمیر پر بحث کی جائے بلکہ سی پیک کو اس کے ایجنڈے پر لایا جائے۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
بھارت کے ریاستی اسمبلی انتخابات میں بی جے پی آسام میں پہلی بار اقتدار میں آئی ہے۔ ادھر خبر یہ بھی ہے کہ بی جے پی نے کیرلا، تمل ناڈو اور جنوبی ریاستیں اور مغربی بنگال میں بھی اچھے اپنے قدم جمائے ہیں۔ تفصیل اس کی سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 00925126111139۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے۔
3 ماہ تک T20 کی لہر کے بعد ٹیسٹ کرکٹ دوبارہ میدانوں میں لوٹ آئی ہے اور آج سے انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ ہیڈنگلے لیڈز میں شروع ہوا ہے۔ سری لنکا نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کو بیٹنگ دی ہے۔ انگلینڈ کے جیمز ونس اور سری لنکا کے داسون شانیکا اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کی میزبانی کرے گا، لیکن اس نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ ٹیسٹ میچ کب کھیلا جائے گا۔ یاد رہے کہ آسٹریلیا گزشتہ سال ایڈیلیڈ میں نیوزی لینڈ کے خلاف ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کی میزبانی کر چکا ہے اور اس سال وہ پاکستان کے خلاف بھی ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کی میزبانی کرنے والا ہے، لیکن جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کے ساتھ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ اس کے کئی کھلاڑیوں کو گلابی گیند کے ساتھ کھیلنے پر تحفظات ہیں۔ اسپین کی ٹیم سیویا نے یورپا لیگ مسلسل تیسرے سال جیت لی۔ فائنل میں اس نے انگلینڈ کی ٹیم لیورپول کو 1-1 میں 3 گول سے شکست دی۔
This is my first race all season, so for me I'm just happy to be on track.
یہ شورای آفاق ایتھلیٹ یوزین بولٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں خوشی ہے کہ وہ ریو اولمپکس کی تیاری کے طور پر کل چیک ریپبلک میں ہونے والی دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں۔ تاہم یوزین بولٹ نے 2008 کے بیجنگ اولمپکس کے ایتھلیٹس کے دوبارہ ڈوپ ٹیسٹ کے دوران 31 ایتھلیٹس کے مثبت ڈوپ ٹیسٹ کو بری خبر سے تعبیر کیا ہے۔ آئی پی ایل میں وراٹ کوہلی کی شاندار بیٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات انہوں نے کنگز 11 پنجاب کے خلاف 8 چھکوں اور 12 چوکوں کی مدد سے 112 رنز بنا ڈالے۔ یہ ان کی اس آئی پی ایل میں 4th century تھی اور ان کے رنز کی تعداد 865 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ آئی پی ایل کی تاریخ میں 4000 رنز مکمل کرنے والے پہلے بیٹس مین بھی بن گئے ہیں۔
بھارت میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بی جے پی آسام میں پہلی بار حکومت بنائے گی۔ ان انتخابات کے نتائج پر کی تفصیل سنیے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں، لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا۔ سنیے سارہ حسن سے۔
افغان امن کونسل نے جنگجو گروہ حزب اسلامی کے درمیان معاہدے کے مسودہ گروہ کے مذاکراتی وفد کے سپرد کر دیا ہے۔ پاکستان نے مسالتی عمل میں پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ مصر کی ایئر لائن کے لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے کے بارے میں امکان ہے کہ وہ بحیرہ روم میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ جہاز میں عملے سمیت 67 افراد سوار تھے۔ انڈیا کی 5 ریاستی اسمبلیوں میں انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ آسام میں بی جے پی کی پوزیشن مستحکم ہے۔ فرانس کی پارلیمان نے ملک میں نافذ ہنگامی حالات نے مزید 2 ماہ کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ چین نے بحیرہ جنوبی چین کے متنازع علاقے میں امریکی فوجی طیارے کو تنگ کر کے خطرے میں ڈالنے کے الزام کی تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افریقی ملک مالی میں شدت پسندوں کے حملے میں امن فورس میں شامل 5 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے ریاستی اسمبلی انتخابات میں بی جے پی آسام میں پہلی بار اقتدار میں آ گئی ہے۔ بی جے پی نے کیرلا، تمل ناڈو اور تمل ناڈو کی جنوبی ریاستوں اور مغربی بنگال میں بھی اپنے قدم جما دیے ہیں۔ ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی اب ایک ملک گیر جماعت بن کر ابھری ہے، جبکہ بھارت کی سب سے پرانی پارٹی کانگریس مسلسل سمٹتی جا رہی ہے۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
مغربی بنگال میں ممتا بنرجی اور تمل ناڈو میں جیہ للیتا دوبارہ اقتدار میں آئی ہیں، جبکہ کیرلا میں کمیونسٹوں نے کانگریس کو شکست دے کر اقتدار حاصل کر لیا ہے۔ لیکن اسمبلی انتخابات کی سب سے اہم جیت آسام کی ہے۔ یہاں بی جے پی پہلی بار اقتدار میں آئی ہے۔ پارٹی کے ترجمان سید ظفر اسلام کہتے ہیں کہ پارٹی اب پورے ملک میں پہنچ رہی ہے۔
یہ جیت ہمارے لیے بہت اچھی جیت ہے، اس لیے کہ آسام کی جیت ایک کہتے ہیں کہ یہ گیٹ وے آف ہمارے لیے نارتھ ایسٹ کے لیے ہے۔ باقی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہمارے ساتھ ضرور جڑیں۔ کیرلا میں، تامل ناڈو میں ایک ابھرتی ہوئی پارٹی کی طرح دکھے جا رہے ہیں۔ آگے آنے والے دنوں میں ہم اچھا کریں گے۔
ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں کانگریس کی زبردست شکست ہوئی اور اب وہ کافی سمٹ چکی ہے، لیکن کانگریس کی ترجمان راگنی نائک کہتی ہیں،
تو میں یہ بالکل نہیں مانتی کہ کانگریس پارٹی ختم ہو رہی ہے یا کانگریس پارٹی کمزور ہوتی جا رہی ہے، بلکہ میں یہ مانتی ہوں کہ ہر ہار سے سیکھ کر اور بہتر کرنے کا موقع آپ کو ملتا ہے۔
راگنی کہتی ہیں کہ بی جے پی نے ان انتخابات میں بہتر کارکردگی ضرور دکھائی ہے، لیکن اسے وسیع قبولیت نہیں مل پائے گی۔
وائڈر ایکسیپٹینس اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کا جو بیسک فیبرک ہے وہ سیکولر ہے، لیکن ہاں 2014 میں اس کمیونل پولیٹکس کے اوپر ایک ڈیولپمنٹ کا نقاب تھا، وہ دھیرے دھیرے اتر رہا ہے۔ اسم میں ڈیولپمنٹ نعرہ نہیں تھا۔
بی جے پی نے کانگریس مکت بھارت یعنی کانگریس کو ختم کرنے کا نعرہ دے رکھا ہے۔ پارٹی کے صدر امیت شاہ نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس اب سمٹتی جا رہی ہے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو نعرہ دیا ہے کانگریس مکت بھارت، اس میں دو قدم دیش اور آگے بڑھا ہے اور کانگریس مکت بھارت کے کافی نزدیک پہنچے ہیں۔ جہاں تک آسام کا سوال ہے، پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی نے اتر پورو میں اپنی سرکار بنائی ہے، 2/3 بہومت سے وہاں جنادیش ملا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اتر پورو میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے یہ بہت اچھے سماچار ہے اور پورے دیش بھر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا کارکرتا اس سے آنندت ہوا ہے۔
آسام کی چھوٹی سی ریاست میں یہ جیت بی جے پی کے لیے بہت اہم ہے۔ تجزیہ کار ہرتوش سنگھ بل کا کہنا ہے کہ بی جے پی اب ایک ملک گیر پارٹی بن چکی ہے۔
آل انڈیا پارٹی آلموسٹ ہو گئی ہے۔ آپ یہ کہنا کہ بی جے پی کی لمیٹیشنز ہیں، اب آپ کہہ سکتے ہیں 2-4 اسٹیٹس میں نہیں ہے، پر اگر آج کوئی بھی پارٹی اپنے کو آل انڈیا پارٹی کہہ سکتی تو بی جے پی ہی ہے۔ کانگریس کی ریچ آپ کئی جگہ دیکھیں تو ہے ہی نہیں ہے۔ جو پارٹی کی ہندی بیلٹ میں پریزنس نہ ہوئے وہ اپنے آپ کو نیشنل پارٹی کس طور سے کہہ سکتی ہے۔
ہرتوش کے مطابق اسمبلی انتخابات میں اس کامیابی کے بعد بی جے پی اپنے نظریاتی سوالوں پر توجہ مرکوز کرے گی۔
اب آر ایس ایس کا کنٹرول، اوورٹ کنٹرول الیکٹورل اور گورنمنٹ پہ بہت سٹرونگ ہو گیا ہے۔ آپ اس سرکار کو نریندر مودی سرکار نہ سمجھیے، نریندر مودی بھی ایک کمپوننٹ رہ گیا ہے۔ اب آر ایس ایس کا جو سٹیمپ ہے اگلے 3 سال میں الیکٹورلی اور ایڈمنسٹریٹیولی آپ کو دکھے گا۔
آسام کی جیت سے بی جے پی کو ایک نیا اعتماد حاصل ہوا ہے۔ دلی اور بہار کی شکست کے بعد وزیراعظم نریندر مودی کو ایک بڑی جیت کی سخت ضرورت تھی۔ آسام کی جیت کے بعد پارٹی، حکومت اور نظریاتی سوالوں پر مودی کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور وفاق کے زیر انتظام شمالی علاقے گلگت بلتستان کے قبائل کے درمیان ایک عرصے سے موجود دیامیر باشا ڈیم کی حد بندی کا تنازع بالآخر مقامی جرگوں کی کوششوں سے طے کر لیا گیا ہے، اور اگلے ہفتے سے باقاعدہ طور پر سرحدی حد بندی پر کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ پشاور سے سنیے رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
ضلع کوہستان کے ڈپٹی کمشنر فضل خالق نے بی بی سی کو بتایا کہ گلگت بلتستان کے تور قبائل کا ایک نمائندہ جرگہ گزشتہ 3 دنوں سے کوہستان میں تھا اور اس دوران ان کی کوہستان کے ہربن قبائل سے کئی ملاقاتیں ہوئیں جس میں سرحدی حد بندی کے تمام معاملات طے پا گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید بتایا کہ انہیں جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق قبائل نے دیامر باشا ڈیم پر عرصہ دراز سے موجود سرحدی حد بندی کا تنازع حل کر لیا ہے اور یہ طے ہوا کہ اگلے ہفتے سے متنازع اراضی کی باقاعدہ حد بندی شروع کر دی جائے گی۔ خیال رہے کہ دیامر باشا ڈیم کے حدود میں واقع گنڈولا نالا کا علاقہ تقریباً 8 کلومیٹر پر مشتمل ہے جس پر کوہستان کے ہربن اور دیامر کے تور قبائل کا دعویٰ رہا ہے کہ یہ اراضی ان کی ملکیت رہی ہے۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ دیامر باشا ڈیم کا منصوبہ 2020 تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جس فریق کے حصے میں متنازع اراضی آئے گی ان کو حکومت کی جانب سے معاوضہ ملنے کا امکان ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
لیکن گلگت بلتستان تو متنازع علاقہ ہے، یعنی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اور کوہستان پاکستان کا علاقہ ہے، تو کیا مقامی سطح پر زمین کا ایسا فیصلہ اور سرحدی حد بندی کرنے کا فیصلہ یہ ممکن بھی ہے؟ یہ سوال میں نے پوچھا یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے ایک رہنما سردار شوکت کشمیری سے۔
دیکھیے، یہ تو 1947 مارچ 1949 کو آزاد کشمیر کے اس وقت کے صدر سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے باقاعدہ گلگت بلتستان پہ ایک معاہدہ کر کے عارضی انتظام اس کا لیا ہے، اور گلگت بلتستان پاکستان کے معاہدے کے مطابق عارضی انتظام میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ویری مچ کلیئر کہ گلگت بلتستان جو ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، یورپین پارلیمنٹ نے بھی اور نیشن کی قراردادوں میں بھی جو ہے اس کو ریاست کا حصہ قرار دیا گیا۔ پاکستان کا کوئی صوبہ یا گورنمنٹ پاکستان اس کے کسی بھی حصے کو جو ہے وہ مقامی طور پر سیٹل نہیں کر سکتی پہلے ہی، اور اس میں ہم یونائیٹڈ نیشن کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ پاکستان اگر اس طرح انفورسمنٹ کرے گا تو یہ تو جو اقوام متحدہ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔
اچھا، تو یہ گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، کوہستان کے علاقے پاکستان کی ٹیریٹری ہے، سیٹلڈ ایریا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سطح پر حکومت پاکستان یا بھارتی سرکار ریاست جموں کشمیر کے علاقوں کو اپنے اپنے ممالک کی زمین بنا سکتی ہے؟
بنیادی طور پر پاکستان کا اپنا کانسٹیٹیوشن، اس کی سیکشن جو پاکستان کی ٹیریٹری کو ڈیفائن کرتی ہے، اس میں گلگت بلتستان نہیں ہے۔ پاکستان کی اپنی حکومتوں کا بھی یہ واضح واشکا موقف رہا ہے کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے اور یہ ایک متنازع ٹیریٹری ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان، دیکھیں شملہ معاہدے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں فوقتاً وقتاً مختلف آپشنس پہ غور کرتی رہی ہیں، لیکن نہ تو ہندوستان اور نہ ہی پاکستان، کیونکہ ہندوستان جو ہے اس کا موقف ریاست جموں کشمیر یا مسئلہ کشمیر کا اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے لیے جب بھی کوئی تبدیلی ہوگی تو ہندوستان کو اپنی پارلیمنٹ سے ہمیں لینی پڑے گی، اور پاکستان کا موقف بھی اس حوالے سے بالکل واضح واشگاہ بوٹوک ہے۔ تو پاکستان کی قومی اسمبلی کو اعتماد میں لیے بغیر پاکستان کی کوئی گورنمنٹ بھی ایسا کوئی یونیلیٹرلی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ البتہ یہ حکومتیں دونوں آپس میں بات کرتی رہتی ہیں کشمیر کی بندرگاہ کے حوالے سے، کشمیر کی تقسیم کے حوالے سے، لیکن آج ابھی تک یہ کسی بھی ایجنڈے کو جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے جو ہو ٹریک ٹو ڈپلومیسی
بات چیت
تو ہوتی رہتی ہے۔
اچھا، سردار شوکت کشمیری صاحب، گلگت اور بلتستان عملی طور پر پاکستان کے ایک پانچویں صوبے کی طرح ہیں اس وقت، تو اس عملی حیثیت کو آئینی اور قانونی حیثیت میں بدلنے سے کیا فرق پڑے گا؟
دیکھیں، بنیادی طور پر ہم تو عوام پرو پیپل ہیں، عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان ایسا کر نہیں سکتا، اگر وہ کرے گا تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بھی خلاف ورزی کرا ہوگا، جو اس کی اپنے ٹال کلیمز رہے ہیں گزشتہ 70 سالوں سے کشمیر ایشو پہ، تو ان کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ اور ایک کمزور قوم کے حصے بکھرے کرنے میں پاکستان نے جس طرح 22 اکتوبر کو قبائلیوں کے ذریعے حملہ کروایا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا پھر حملہ ہوگا ریاست جموں کشمیر کی مزید تقسیم کا۔
یہ تھے سوئٹزرلینڈ کے شہر برن سے سردار شوکت کشمیری۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بم دھماکے میں پولیس کا ایک اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہوئے ہیں، لیکن ہلاک ہونے والا اہلکار پولیس کا ماہر نشانہ باز تھا۔ وہ نشانے بازی کے ایک مقابلے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، لیکن اس سے قبل خود بم دھماکے کا نشانہ بنا۔ کوئٹہ سے سنیے محمد کاظم کی رپورٹ۔
بم دھماکے کا واقعہ شہر کے مشرقی بائی پاس علاقے میں پیش آیا۔ سریاب پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم افراد نے بوسا منڈی کے قریب سڑک کنارے دھماک خیز مواد نصب کیا تھا۔ دھماک خیز مواد کو اس وقت اڑایا گیا جب بلوچستان کانسٹیبلری کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ دھماکے سے گاڑی بری طرح سے متاثر ہوئی، جبکہ اس میں سوار ایک اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہوئے۔ زخمی اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ اس دھماکے کی نوعیت کے بارے میں SP سریاب ظہور آفریدی کا کہنا تھا۔
ہماری RRG کی موبائل آ رہی تھی، اس میں 4 جوان اور 1 ڈرائیور، تو یہ جیسے ہی یہاں پہ پہنچے تو ریموٹ کنٹرول IED بلاسٹ ہوا ہے ان پہ، جو ہماری BD ٹیم کے مطابق ہے 4-6 KG ایکسپلوسیو بتا رہے ہیں وتھ بال بیئرنگز، تو یہ اس IED میں تھے۔
ہلاک ہونے والے اہلکار کی شناخت عطا محمد کے نام سے ہوئی۔ جائے وقوع پر ان کے ساتھی اہلکاروں نے بتایا کہ وہ پولیس کے ایک ماہر نشانہ باز تھے۔ وہ بلوچستان بھر سے اسلام آباد میں ہونے والے رائفل شوٹنگ کے مقابلے میں اس سال لینے کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ انہیں اس مقابلے میں شرکت کے لیے آج صبح ٹرین سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ روانگی سے قبل انہوں نے اپنے ساتھی اہلکاروں کے ساتھ تصویریں بھی اتاری۔ انہیں اسلام آباد جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچایا جا رہا تھا کہ راستے ہی میں ان کی گاڑی بم دھماکے کی زد میں آ گئی۔ رواں ماہ کے دوران کوئٹہ شہر میں بم دھماکے کا یہ تیسرا واقعہ ہے، جن میں 3 پولیس اہلکار ہلاک اور 13 سے زائد زخمی ہوئے۔ ان بم دھماکوں کا ہدف بظاہر پولیس اہلکار تھے۔ اس کی وجوہات کے بارے میں SP سریاب کا کہنا تھا۔
اصل میں سراؤنڈنگ میں بھی آپریشنز چل رہی ہیں، تو اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بھی بیف اپ کی ہوئی ہیں سیکیورٹی آپریشنز اور سرچ آپریشنز جو ہیں۔
رواں سال اب تک کوئٹہ شہر میں بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے دیگر واقعات میں 22 سے زائد پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
اور سامعین، آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات۔
آپ کی بات کے اس پروگرام میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے۔ پیناما لیکس کے معاملے پر دنیا بھر کی طرح پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بھی ہلچل نظر آ رہی ہے۔ پاکستان میں حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے ارکان پر مشتمل 12 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل کی جا چکی ہے، اور جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ آیا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ چلیے سب سے پہلے ہمارے سامعین کی رائے سنتے ہیں کہ وہ پیناما لیکس اور اس سے شروع ہونے والی تحقیقات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔
میرا نام اسد ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوگا، کچھ اس میں پکڑا جائے گا یا کوئی بلیک منی کچھ ثابت ہوگا۔ ہاں، سیاسی لین دین ضرور ہوگا، پریشر بڑھے گا، سب کچھ ہوگا۔
سے بولتا ہوں، میرا نواز شریف سے سوال ہے کہ آپ بار بار اسمبلی اور خطابوں میں بولتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہے۔ اگر آپ چور نہیں ہے تو قوم کو سامنے اپنا شور کبھی 1983 یا 1994 یا 2006 میں لیا ہے، تو قوم کو دکھاؤ کہ ہم چور نہیں ہے، ہم نے اتنا ٹیکس دیا ہے، اتنا پیسے ہے ہمارے پاس اور اتنا کبھی ہے، تو کیوں چھپاتے ہیں؟
میں محمد الیاس لاہور سے عرض کر رہا ہوں، اشریف اور عمران خان کا آپس میں جو موازنہ کر رہے ہیں، ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ جب 1983 میں اگر عمران خان نے کچھ کیا تھا تو اس وقت اس کی حیثیت کیا تھی، وہ کیسے پیسہ ملک کا باہر لے کے جا سکتا ہے، اور جب نواز شریف نے کیا تب وہ وزیر اعظم تھا، اور جو بااختیار بندہ ہوتا ہے وہ جو ہے نا کسی چیز کا ناجائز استعمال کر سکتا ہے۔
ملک میں بدعنوانی سے پریشان صبح بلوچستان سے ہمارے ان سامعین کا پیغام بھی سنیے۔
میرا نام رسول اللہ خان ہے، میں بوس کا رہنے والا ہوں۔ پاناما لیک ہو یا کچھ اور، میاں صاحب کے استعفیٰ دیں، سب چوروں کا سن 47 احتساب ہونا چاہیے۔
یہ تو تھے رفیع اللہ خان، جو کہ احتساب کی بات کر رہے تھے۔ صبح سندھ سے کرکٹ میں دلچسپی رکھنے والے سامعین کا سوال شامل کرتے ہیں۔
میں میر محمد برفت بات کر رہا ہوں، گاؤں کرچہ، ڈسٹرکٹ جامشور۔ میرا سوال BBC پاکستان سے یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی کرکٹ بورڈ میں سندھی کھلاڑیوں کو کیوں نہیں کھلاتے؟ ان کا بھی تو حق ہے، سندھی کھلاڑیوں کو مہربانی کر کے کھلایا جائے۔
جناب، آپ نے تو یہ سوال ہم ہی سے پوچھ لیا، مگر اس کا جواب تو پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے پاس ہی ہوگا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہیلتھ پروگرام کے بارے میں صبح بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے سامنے کیا کہہ رہے ہیں،
آپ بھی سنیے.
میں ڈسٹرکٹ موسیٰ خیل سے بات کر رہا ہوں. ہمارے ڈسٹرکٹ میں بلوچستان میں دوسرے تمام اضلاع میں وزیر اعظم ہیلتھ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے, لیکن وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ غریب عوام اس سے علاج کروا رہے ہیں, لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ موسیٰ خیل میں یہ علاج اس کا کام ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے. ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی وزیر اعظم ہیلتھ پروگرام کا آغاز.
بلوچستان کے ڈسٹرکٹ موسیٰ خیل سے کال کر رہے تھے حیات محمد. اور حکومت پاکستان کے لیے ریکارڈ کروایا گیا یہ پیغام.
میں چنگیز خان تونسا شریف سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سکولوں کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہوں گے, اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اداروں کی نجکاری کے بجائے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے.
صبح پنجاب سے اپنے ملک کے وزیر اعظم کے لیے بھیجی گئی یہ درخواست بھی ذرا سنیے.
محمد ایاز بول رہا ہوں. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب سے میری یہ درخواست ہے کہ درختوں کی کٹائی پر میرا دل تڑپتا ہے, لہٰذا درختوں کی کٹائی پر پابندی لگائے.
بی بی سی اردو سے پوچھا گیا یہ سوال شامل کرتے ہیں.
بی بی سی ایف ایم پر بھی ہونی چاہیے بی بی سی کی نشریات.
جناب بی بی سی اردو کی نشریات پہلے سے ہی ایف ایم پر موجود ہے. ہر روز شام 5, 6 اور 7 بجے ایف ایم پر بی بی سی اردو کے 10 منٹ کے بلٹنس نشر کیے جاتے ہیں, اور نوجوانوں کے لیے گلوبل نیوز بیٹ کے 2 منٹ کے نیوز بلٹنس بھی ہیں جو رات 8 بجے سے لے کر دیر رات 1 بجے تک نشر ہوتے ہیں. البتہ ریڈیو پروگرام سیربین کو شارٹ ویو پر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ شارٹ ویو کی رینج زیادہ ہوتی ہے, اور سیربین پروگرام بی بی سی اردو کا پرانا پروگرام ہے, اور جب اسے شروع کیا گیا تھا تو صرف پاکستان کو نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے ان ممالک کو بھی نظر میں رکھا گیا تھا. اور آج تک ہمارے سننے والے اسی فریکوینسی سے واقف ہیں اور بی بی سی کو سنتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پیرس اور قاہرہ کے درمیان لاپتہ ہونے والا مصری طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے. مصر میں ہوا بازی کے وزیر شریف فاتح کا کہنا ہے کہ ایجپٹ ایئر کے طیارے کے گرنے کا واقعہ کسی فنی خرابی سے زیادہ دہشت گردی کی کارروائی لگتی ہے. پیرس سے قاہرہ جانے والے اس طیارے پر عملے اور مسافروں سمیت 67 افراد سوار تھے. طیارے کے ملبے کی تلاش کے لیے ایک بڑا آپریشن جاری ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پیرس اور قاہرہ کے درمیان لاپتہ ہونے والا مصری طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے. لاپتہ ہونے والے مصری طیارے کی وسیع پیمانے پر تلاش کا کام جاری ہے. مصر کی سول ایویشن کے وزیر شریف فتحی کے مطابق مسافر طیارے کا ملبہ ابھی تک نہیں ملا, تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طیارے کی تلاش کا کام کرنے والی ٹیموں نے طیارے کے ملبے کو دیکھا ہے. قاہرہ میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران مصر کے سول ایویشن کے وزیر شریف فتحی کا کہنا تھا کہ آج صبح طیارے کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا.
کنٹرول ٹاور اور طیارے کے درمیان قاہرہ کے وقت کے مطابق آخری بار رات 2:30 بجے رابطہ ہوا تھا, اور اس کے بعد سے طیارہ رڈار سے غائب ہے. اس کے بعد یہ جاننے کے لیے کہ آیا کیا ہوا ہے, 2:50 پر طیارے کے ساتھ دوبارہ رابطے میں آنے کی کوششیں کی گئیں.
مصر کی سول ایویشن کے وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اس میں تکنیکی خرابی سے زیادہ دہشت گردی کا ممکنہ خطرہ زیادہ مضبوط ہے. یونان اور مصر کی مسلح افواج لاپتہ ہونے والے طیارے کو تلاش کرنے کی کوششوں میں ملوث ہیں, جبکہ فرانس نے کشتیاں اور جہاز بھیجنے کی پیشکش کی ہے. کریٹ کے جزیرے پر ملبے کے آثار نظر آئے ہیں, جس کی تحقیقات کے لیے ایک بحری جہاز روانہ کیا گیا ہے. مصر کے وزیر اعظم شریف اسماعیل نے قاہرہ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مصر کی مسلح افواج کو لاپتہ ہونے سے پہلے طیارے سے ایک سگنل ملا تھا, لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ ہنگامی مدد کے لیے کی گئی کال نہیں تھی.
لیکن یہ ایک محتاط اندازہ ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مخصوص علاقے میں ایک مخصوص مقام پہ مواصلاتی رابطہ ٹوٹا اور ابھی وہیں تلاش کا کام جاری ہے۔ مسلح افواج کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں ایک سگنل ملا تھا لیکن وہ کوئی ہنگامی مدد کی کال نہیں تھی۔ وہاں فوج، طیارے اور بحری فورسز تلاش والے علاقے میں کام کر رہی ہیں۔
فرانسیسی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک مسافر طیارے کی تلاش کے لیے کسی بھی مدد کے لیے تیار ہے، اور وہ مصر کے فوجی اور سول حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔
ہمارا فرض ہے کہ اس کی وجوہات کو جانے، کسی مفروضے کو نہ تو ترجیح دی جا سکتی اور نہ ہی اکثر مسترد کیا جا سکتا ہے۔
واضح ہے کہ ایجپٹ ایئر کے طیارے کی پرواز A320 بدھ کی رات مشرقی بحیرہ روم کے اوپر 37,000 فٹ کی بلندی پر محو پرواز تھی جب اچانک طیارہ رڈار سے غائب ہو گیا۔ طیارے میں 56 مسافر، 3 سیکیورٹی اہلکار اور عملے کے 10 ارکان سوار تھے۔ بتایا گیا ہے کہ مسافروں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ ایجپٹ ایئر نے جہاز پر سوار افراد کی شہریت کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں، جن کے مطابق ان میں 15 فرانسیسی، 30 مصری، 2 عراقی، جبکہ برطانیہ، بیلجیم، پرتگال، چاڈ، سوڈان، الجزائر، کینیڈا، کویت اور سعودی عرب کا 1-1 باشندہ شامل ہے۔
تفصیل بتا رہی تھی شمائلہ خان۔ اور پاکستان سے یہ خبر ہے کہ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی تلاش میں امریکہ کے لیے مبینہ طور پر کام کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی اپیل کی سماعت فاٹا ٹرائبیونل میں ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے۔ فاٹا ٹرائبیونل گزشتہ 2 برس سے خیبر ایجنسی کی انتظامیہ سے ریکارڈ طلب کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو پولیٹیکل انتظامیہ نے 33 سال کی سزا سنائی تھی جو بعد میں کم ہو گئی تھی۔ پشاور سے سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
ڈاکٹر شکیل آفریدی کے وکیل قمر ندیم ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ آج مقدمے کی سماعت ہونا تھی، لیکن پولیٹیکل انتظامیہ خیبر ایجنسی مقدمے کا ریکارڈ آج بھی فراہم نہیں کر پائی، جس پر ٹریبیونل نے 2 ماہ بعد کی تاریخ مقرر کی ہے اور یہ توقع ظاہر کی ہے کہ امید ہے کہ آئندہ سماعت کے لیے ریکارڈ فراہم کر دیا جائے گا۔
ابھی تک ریکارڈ آیا نہیں ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، تو شاید اگلی تاریخ پہ بھی یہی بہانہ بنے ان کا۔ بہرحال ہمارے پاس تو اور کوئی لیگل کوئی ریمیڈی ہے ہی نہیں کہ ہم کسی اور عدالت جائیں، کچھ اور کریں۔ ہم یہی ریمیڈی چاہیے اویل کریں گے، ہم اسی عدالت میں جائیں گے اور انصاف کی توقع رکھیں گے۔
فاٹا ٹریبیونل میں ڈاکٹر شکیل آفریدی کا مقدمہ جون سال 2014 سے زیر سماعت ہے، اور ان 2 سالوں میں پولیٹیکل ایجنٹ اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی ریکارڈ فراہم نہیں کر پائے۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو سن 2012 میں پشاور میں کارخانوں کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر بظاہر یہ الزام آئے تھا کہ وہ امریکہ کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے، لیکن خیبر ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کی جانب سے انہیں سزا شدت پسند تنظیم کے ساتھ تعلق رکھنے کے الزام پر دی گئی۔ کل عدم تنظیم لشکر اسلام نے اس بیان کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو انہوں نے عوامی شکایت پر گرفتار کیا تھا اور پھر 2,00,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کے بعد رہا کر دیا تھا۔ شکیل آفریدی اس وقت پشاور سینٹرل جیل میں قید ہیں، جہاں ان کے لیے اطلاعات کے مطابق سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
جراثیم ہر 3 سیکنڈ میں ایک شخص کو ہلاک کریں گے، یہ خدشہ ظاہر کیا ہے سائنس دانوں نے ایک اہم عالمی رپورٹ میں، جس میں کہا خبردار کیا گیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو سن 2050 کے آتے ہر سال 1 کروڑ لوگ ایسے جراثیم کا نشانہ بنیں گے کہ اینٹی بایوٹکس بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ سنیے خالد کرامت کی رپورٹ۔
جب جان بچانے کے لیے ہر لمحہ اہم ہو، تب ڈاکٹروں کے پاس ایک اہم ہتھیار ہوتا ہے، اینٹی بایوٹکس۔
کبھی کبھی مریض پر کوئی بھی اینٹی بایوٹکس اثر نہیں کرتی، ہم دوائیوں کا کمبینیشن دیتے ہیں اور مریض کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
جراثیم میں بڑھتی مزاحمت پر ایک جائزہ 2014 کے وسط میں شروع کیا گیا، اور صرف اس وقت سے اب تک 10,00,000 سے زیادہ لوگ غیر مؤثر اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے جراثیم کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس عرصے میں ڈاکٹروں کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آخری حربے کے طور پر استعمال کی جانے والی اینٹی بایوٹک کولسٹن بھی غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہے۔
It is crucial that we stop treating antibiotics.
یہ انتہائی اہم ہے کہ اینٹی بایوٹکس کو ٹافیوں کی طرح استعمال نہ کریں۔
دنیا بھر میں آگہی بڑھانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ یہاں ہو یا پھر انڈیا جیسے ملک میں ہو، چاہے وہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہو یا کم تعلیم یافتہ ہو، ہر طبقے کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔
پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک میں اینٹی بایوٹک بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے آسانی سے بازار سے مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر ہر معمولی بیماری کے لیے اینٹی بایوٹک تجویز کر دیتے ہیں، اور یہ مسئلہ صرف ترقی پذیر ممالک تک محدود نہیں ہے۔ ایک طرف تو سائنسدان نئی اینٹی بایوٹکس نہیں بنا رہے، تو دوسری جانب موجودہ ادویات کو غلط طریقے سے استعمال کر کے انہیں ضائع کیا جا رہا ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں اینٹی بایوٹکس کا 2/3 استعمال زراعت اور مویشی بانی میں کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں انہیں جانوروں کی نشو نما بڑھانے کے لیے خوراک میں شامل کیا جاتا ہے، جبکہ حال ہی میں بعض چینی مویشیوں میں کولسٹن جیسی اینٹی بایوٹک کی مزاحمت کرنے والے جراثیم پائے گئے ہیں۔ یہ جراثیم خوراک کے ذریعے انسانوں کو بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔ جراثیم بہت تیزی سے اینٹی بایوٹکس پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے جراثیم سے لاحق خطرے کو دہشت گردی جتنا بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ خالد کرامت، بی بی سی نیوز۔
ڈاکٹر عطار الرحمان اقوام متحدہ کی سائنس اور ٹیکنالوجی پر کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ اس تازہ رپورٹ کے تناظر میں ہمارے ساتھی شفیع نقی جامی نے ڈاکٹر عطار الرحمان سے پوچھا کہ یہ رپورٹ کے خدشات حقیقی ہیں یا محض ڈرایا جا رہا ہے۔
بالکل حقیقی ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ہماری دنیا میں، کیونکہ جو اینٹی بایوٹکس ریزسٹنس کی وجہ سے بہت سارے افراد مر رہے ہیں اور اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور نئے اینٹی بایوٹکس نہیں آ رہے، تو یہ رپورٹ جو ہے اس میں جو فیکٹس دیے ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور اس بہت سارے سائنس کے جو جریدے ہیں ان پہ بھی ریویوز آ چکے ہیں اس پر۔
ایک بڑا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ طویل عرصے سے نئی اینٹی بایوٹکس نہیں بنی، تو اس کی وجہ دوا ساز اداروں کی عدم دلچسپی ہے، نا اہلی ہے، یا ایسی نئی دریافت کا ہونا ہی مشکل ہے۔
جو 18 بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں دنیا کی سب سے بڑی، ان میں سے 15 کمپنیوں نے اینٹی بایوٹکس کی ریسرچ ڈویژنز بند کر دی ہیں اور اینٹی بایوٹکس نہیں بنا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جب اینٹی بایوٹک نیا آتا ہے تو اس کے اوپر جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کاسٹ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اتنا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ جو ریگولیٹری میکینزمز ہیں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے، کہ اس پیسے کو ریکور کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ کہ آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے اور 2-3-4 سال میں بیکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہیڈز آف فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں بین الاقوامی، وہ اب زیادہ تر فائنینس سے تعلق رکھتے ہیں، سائنٹسٹس اور جو ریسرچرز ہیں وہ بہت کم ہیں، تو ہر چیز وہ فائنینشیل نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ کیونکہ اکنامیکل فیزیبلٹی نہیں ہے تو اس وجہ سے نئے اینٹی بایوٹکس کی ڈیولپمنٹ جو ہے ختم نہیں ہوئی، کم ہو گئی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ سال میں 1-2-3 ہو رہے ہیں جبکہ پہلے 5-7 ہوا کرتے تھے۔
تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں گلی کے نکڑ پر ہر قسم کی دوا مل جاتی ہے، تو وہاں تو اس رپورٹ کے خدشات اور بھی زیادہ نہیں ہوں گے کیا؟
بالکل، پاکستان میں بھی اور تیسری دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس بہت وسیع پیمانے پہ افراد کو دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے، دوسرے جو جانوروں کے اندر جو اینٹی بایوٹکس بہت بڑے پیمانے پر دیے جا رہے ہیں اور وہ پھر فوڈ سائیکل کے تحت ہمارے اندر آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے اپنے ادارے میں اس پہ کافی کام کیا ہے اور ہمیں ایک اینٹی بایوٹک ریورسل کے میکینزمز ملے ہیں۔
تو ڈاکٹر صاحب، پاکستان جیسے ملکوں کے لیے ایسی صورتحال کا حل کیا ہے؟ کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
اس کا صورتحال کا حل یہ ہے کہ ایک تو ہم جو زراعت کے اندر جو اینٹی بایوٹکس ہو رہے ہیں، جو جانوروں میں، جو پولٹری میں، اس کے اوپر سختی سے کنٹرول کریں تاکہ وہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال کم سے کم ہو تو ریزسٹنس کم ہو جائے گا۔ دوسرے جو ہے ڈاکٹرز جو ہیں وہ احتیاط کریں، صرف جہاں ضرورت ہو وہاں دیا کریں۔
یہ تھے ڈاکٹر عطاء الرحمٰن جو ہمارے ساتھ ہی شفیع نقی جامی سے بات کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھی مہپارہ صفدر, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرس تھے لندن میں ڈینی کاکس اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عمبر خیری کو اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے سارا حسن سے.
افغان امن کونسل نے جنگجو گروہ حزب اسلامی کے درمیان معاہدے کا مسودہ گروہ کی مذاکراتی وفد کے سپرد کر دیا ہے. پاکستان نے مسالتی عمل میں پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے. مصر کی ایئر لائن کے لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے کے بارے میں امکان ہے کہ وہ بحیرہ روم میں گر کر تباہ ہو گیا ہے. جہاز میں عملے سمیت 67 افراد سوار تھے. انڈیا کی 5 ریاستی اسمبلیوں میں انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے. ریاست آسام میں بی جے پی پہلی بار حکومت بنا سکتی ہے. فرانس کی پارلیمان نے ملک میں نافذ ہنگامی حالات میں مزید 2 ماہ کی توسیع کی منظوری دی ہے. چین نے بحیرہ جنوبی چین کے متنازع علاقے میں امریکی فوجی طیارے کو تنگ کر کے خطرے میں ڈالنے کے الزام کی تردید کی ہے. تحقیق کے مطابق سن 2050 تک جراثیم اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ ہر 3 سیکنڈ میں ایک انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.